Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulin karim amma ba'd. Kyunki Ramadanul Mubarak ka mahina qareeb aa raha hai. Hamare Hazrat wala daamat barakatuhum ka hamesha ye maamool raha hai ke Shaaban ke Mubarak mahine mein Ramadanul Mubarak ki aamad se pehle hame targhib dete hain, hame mutawajjih farmate hain taake ye Ramadanul Mubarak ka mahina ہم اس سے کم حق و فائدہ اٹھا سکیں. تو یہاں کچھ چند ہدایات حضرت والا دامت برکاتہم نے ایک مجلس میں ارشاد فرمائی تھی رمضان المبارک کے سلسلے میں, اسی میں سے پڑھ کر آج سنایا جائے گا. تمام بھائیوں کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ ان ہدایات کو غور سے سماعت فرمائے اور ان کو ذہن نشین کر لیں. سب سے پہلی ہدایت, رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام. اہتمام سے رمضان کے روزے رکھیں. رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں. فتنے کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں مسلمانوں کی ایک ایسی تعداد بھی ہے جو روزے نہیں رکھتی, ایسے بھی ہیں جو روزہ نہیں رکھتے اور راستے پر چلتے ہوئے کھاتے پیتے ہیں. رمضان المبارک کے بابرکت روزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا ایک روزہ بغیر کسی رخصت یا مرض کے چھوڑ دے تو اگر وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھے تو قضا نہیں کر سکے گا. مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ پوری زندگی کے نفر روزوں پر میزان میں بھاری ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا, باقی اعمال کا بدلے میں فرشتوں کے ذریعے سے دلواؤں گا, لیکن روزے کا ثواب میں خود دوں گا. روزہ ایسی عبادت ہے جس کا پتہ صرف اللہ تعالی کو ہوتا ہے, فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ شخص روزے دار ہے یا نہیں. باقی عبادتیں دوسروں کو بھی نظر آتی ہیں. جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کو یہ حدیثیں بتلاؤ اور روزہ رکھنے کی ترغیب دو. جن کو مفتیوں نے ان کے آزار کی وجہ سے گنجائش دی ہے ان کو ونٹر شروع ہوتے ہی فوراً قضا کر لینی چاہیے. اسی طرح وہ عورتیں جو ایام مخصوصہ میں روزے نہیں رکھ سکتی ان کو رمضان المبارک کے بعد جلد از جلد ان روزوں کی قضا کر لینی چاہیے. اگر کوئی شوہر یہ دیکھے کہ بیوی اس سلسلے میں سستی کر رہی ہے یا ٹال رہی ہے تو اس کو ترغیب دینے کی غرض سے اور ہمت افزائی کے لیے وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ نفل روزہ رکھ لے. جو لوگ روزہ رکھنے سے بالکل معذور ہے ان کو جلد از جلد فدیہ ادا کر دینا چاہیے. روزہ صرف کھانے پینے اور شہوت سے نہ ہو بلکہ ہر حرام عمل سے روزہ ہو. ہر حرام عمل سے بچنا چاہیے, مشتبہ اور حرام مال سے بھی خوب بچیں.
یہ پہلی چیز جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو لاگو نہ ہوتی ہو, یہ خیال آ سکتا ہے کہ ہم تو روزہ رکھتے ہیں تو اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھا, اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو بہت اچھا, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ روزہ ایک محتم بشان عبادت ہے, بہت عالی عبادت ہے روزہ رکھنا, اور اگر روزہ رکھنے کی توفیق ملتی ہے رمضان المبارک میں تو الحمدللہ یہ بہت بڑی توفیق ہے اللہ کی طرف سے. بہت لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن اب دھیرے دھیرے دین سے لوگ ہٹتے چلے جا رہے ہیں تو ایسے لوگ بھی ملتے ہیں اب جو رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھتے, اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں تو روزے کا اہتمام کریں. جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ روزہ رکھنا شروع کرو. شیطان اور نفس کبھی کبھی معمولی بات دماغ میں بٹھا دیتے ہیں کہ روزہ کا یہ ہے, روزہ کا یوں ہے, نہیں رکھ سکوں گا, بہت لمبے ہیں, مجھے بیماری ہے, تو ڈاکٹروں سے مشورہ کرو, علماء سے مشورہ کرو اور پھر کسی نتیجے پر پہنچو. تو روزہ جو ہے ہر حال میں رکھنا چاہیے, اور روزہ جو رکھنا ہے وہ صرف کھانے پینے اور شہوت سے بچ کر نہیں, یہ تو فقہی اعتبار سے روزہ ہے, گناہوں سے بچ کر. رمضان المبارک پورا کا پورا گناہوں سے حفاظت والا رہے, غیبت سے ہم بچیں, بدگمانی سے بچیں, بد نظری سے بچیں, تو گناہوں سے ہم بچ کر رہے. تو 30 دن تک اگر کوئی مشق کرے گا اور 30 دن تک وہ اپنے نفس پر قابو کر لے گا اور 30 دن تک نفس کو کنٹرول کر سکے گا, تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ 30 دن کے بعد بھی وہ پوری زندگی اپنے نفس کو کنٹرول کر سکے گا. اسی لیے حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ. یعنی 30 دن جب گناہوں سے بچنے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد بھی وہ عادت رہے گی. تو اصل مقصود روزے سے گناہوں سے بچنا ہے, اور گناہوں سے صرف رمضان میں نہیں, پوری زندگی گناہوں سے بچنا ہے. تو روزوں کا مقصود ہی یہ ہے کہ پوری زندگی گناہوں سے بچنے والے ہم بن جائیں. وہ تب بنیں گے جبکہ رمضان میں اس کی محنت کریں گے. تو رمضان المبارک میں ہر قسم کے گناہوں سے, ہر برائی سے ہمیں بچنا ہے. اس سلسلے میں یہ عرض کروں کہ گناہوں سے بچنے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ برے ماحول سے دور رہیں, اور نمبر 2 بری صحبت سے دور رہیں. جو برے ماحول سے اور بری صحبت سے دور نہیں رہتا وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا. اور برے ماحول اور بری صحبت سے دور رہنے کے لیے اختلاط سے دور رہیں. اس لیے کہ جب لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بہت کثرت سے رہے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اچھی صحبت ہے بری صحبت ہے, تو بری صحبت میں بیٹھ جائے گا. جب اختلاط بہت زیادہ رہے گا, ملاقاتیں بہت زیادہ رہیں گی, تو باتوں میں چلو فنا جگہ چلے جاتے ہیں تو وہ غلط جگہ کے اوپر چلا جائے گا. تو رمضان المبارک میں روزے رکھنے ہیں, رمضان المبارک میں روزے رکھنے ہیں, اور وہ فقہی روزے بھی رکھنے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب تک کچھ کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, شہوت سے دور رہنا ہے, اور اس کے علاوہ تمام گناہوں سے دور رہنا ہے. اور گناہوں سے دور رہنے کے لیے بری جگہ اور بری صحبت سے دور رہنا ہے, اور بری جگہ اور بری صحبت سے دور رہنے کے لیے اختلاط سے بچنا ہے. اس کے علاوہ باقی پورے سال میں بھی جہاں کہیں موقع ملے تو روزے رکھنے چاہیے. روزوں کو زندگیوں میں لاؤ, روزوں کو زندگیوں میں لاؤ. بنیادی ارکان جو ہیں ان میں سے ایک نماز ہے, دوسرا روزہ ہے, زکوٰۃ ہے اور حج ہے. تو لوگوں کے اندر فرض حج کر لینے کے بعد بھی حرمین شریفین جانے کا شوق اور جذبہ ہے. جو نہیں جاتا ہے اس کو بھی دل میں ہوتا ہے کہ میں بھی جاؤں, پیسے میرے پاس اگر ہوتے تو میں جاتا. تو نفل حج بھی کرتے ہیں, عمرے بھی بہت کرتے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ جو فرض ہے اسے نکالنے کے بعد بھی اور بھی خرچ کرتے ہیں لوگ, مسجدوں کی تعمیر میں, مدرسوں کی تعمیر میں, غریبوں پہ. تو خرچ کرنے کا جذبہ بھی ہے نفل. اور نمازیں تو فرض نمازوں کے علاوہ سنن غیر موقعہ بھی پڑھتے ہیں, نوافل بھی پڑھتے ہیں, اشراق بھی پڑھتے ہیں. تو دیکھو ماشاءاللہ یہ چار جو بنیادی عبادتیں ہیں ان میں سے تین میں فرض سے فارغ ہونے کے بعد کچھ نفل کرنے کا بھی جذبہ ہے. روزوں کے معاملے میں بہت سستی ہے. رمضان المبارک کے فرض روزے رکھنے کے بعد پورا سال بہت کم لوگ روزہ رکھتے ہیں. شوال کے چھ روزے، ذوالحجہ کے نو روزے، محرم کے دو روزے، ایام بیض کے روزے، یہ بہت کم لوگ ہیں اور اس کی بڑی قدر ہے اللہ کے یہاں. تو روزوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، پورا سال روزہ ہو، بالخصوص رمضان المبارک میں. اور رمضان المبارک کے روزے بھی بڑی کوالٹی کے ساتھ ہونے چاہیے. اور زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارو، اپنے گھر میں خلوت میں گزارو، عبادت میں گزارو، تلاوت میں گزارو، ذکر میں گزارو، تو گناہوں سے پرہیز رہے گا. دو آدمی جہاں بیٹھ گئے کہ پھر وہ غیبت ہو جائے گی، تہمت ہو جائے گی، پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم چلے جاتے ہیں بات کو. پہلی بات یہ ہو گئی روزہ.
دوسری بات، پانچ وقت کی نمازوں کا باجماعت اہتمام.
پانچ وقت کی نمازوں کا باجماعت اہتمام، تو رمضان کے علاوہ یہ اہتمام نہیں ہے تو رمضان میں کرنا چاہیے. پانچ وقت کی نمازوں کا باجماعت اہتمام، سحری کے لیے اٹھے، سحری بھی کھائی اور گھر میں نماز پڑھ لی، نہیں مسجد میں جاؤ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. اور یہ جماعت کے ساتھ رمضان میں پڑھنا ہے اس نیت سے کہ پھر انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد بھی نمازیں باجماعت رہے گی. ابھی سے سوچ لو کہ رمضان مبارک میں کون سی نماز کس مسجد میں پڑھنا میرے لیے آسان ہوگا. اگر کام پہ جا رہے ہیں، مشکلات ہیں، تو اپنا ایک نظام بنا لو اور پانچ وقت کی نمازیں باجماعت ہوں. اور باجماعت بھی ذرا اذان سے پہلے آ جاؤ، نماز کے بعد بھی مسجد میں رکو اگر کوئی اجلت نہ ہو تو. عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت مسجد میں گزارو عبادت میں، چھٹی ہو تو فجر کی نماز کے بعد بھی کچھ عبادت کرو. رمضان المبارک میں جتنا زیادہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے وقت گزر جائے اتنا اچھا ہے. آئے ایک گھنٹہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے اور پھر گھر چلے جاؤ. آرام کا بھی خیال رکھو، کھانے پینے کا بھی خیال رکھو، لیکن زیادہ سے زیادہ وقت رمضان میں گزرے، مسجد میں گزرے. اس لیے کہ مسجد میں بری صحبت مشکل ہوتی ہے اور مسجد میں ماحول بھی برا نہیں ہوتا. تو پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو اور یوں بھی پورا سال بھی. اور مسجد میں جلدی آنے کی عادت ڈالو، لیٹ نکلنے کی عادت ڈالو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی ان میں سے وہ لوگ ہیں جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. جیسے ہم لوگ کہیں سفر کے لیے جاتے ہیں تو گھر میں دل اٹکا رہتا ہے. ہماری کسی سے دوستی ہے اور ہم اس سے الگ ہوتے تو ہمارا دل وہاں اٹکا رہتا ہے. اسی طرح مسجد سے اتنی محبت ہو جانی چاہیے کہ ہمارا دل وہاں اٹکا رہے. اللہ کو ان جگہوں سے بہت محبت ہے، تو مسجد میں آئے تو دل یہ نہ چاہے کہ میں مسجد سے نکلوں. یہ نہیں کہ مسجد میں داخل ہونا مشکل اور آ گئے تو اب رہنا مشکل. اس کوشش میں رہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم مسجد سے باہر نکلیں، تاخیر سے آئیں اور جلدی جائیں. جلدی آ بھی گئے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی نماز کتنے، اوہ جلدی آ گئے ہم تو، افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ جلدی آ گئے. تو اب باہر کھڑے رہ کر کے باتیں کریں گے، نہیں اندر آ جاؤ اور اندر آ کر کے عبادت میں مشغول ہو جاؤ. فرشتے دعائیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں. فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، بہت ثواب ملتا ہے ایسے لوگوں کو. تو مسجد میں یوں بھی رمضان کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے. حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی مسجد میں یہ جو پرندے ہوتے ہیں، پرندے خاص طور پہ کبوتر، تو یہ کہیں بھی اپنے گھونسلے بنا لیتے ہیں. کبھی مسجد میں گھونسلہ بنا لیتے ہیں اپنا، تو صبح کو اڑ کر چلا جاتا ہے وہ کبوتر اور پھر گھونسلے میں آ جاتا ہے. بعض کبوتر جو ہے وہ درختوں پہ بنا لیتے ہیں، بعض کبوتر گھروں میں بنا لیتے ہیں اپنے رہنے کی جگہ. تو کبوتر جہاں اپنا بسیرہ بنا لیتا ہے زیادہ تر وقت وہاں گزارتا ہے. تو حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی کا لقب کیا تھا ان کے زمانے میں؟ لوگ ان کو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ حمامت المسجد, یہ مسجد کا کبوتر ہے. اس کا مطلب یہ کہ ضرورت پڑتی ہے تو باہر جاتے ہیں ورنہ واپس اندر آ جاتے ہیں. حمامت المسجد خود فرماتے ہیں کہ 40 سال, یا دوسری روایت میں 50 سال, 40 یا 50 سال ایسے گزرے ہیں میرے اوپر کہ میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی, اور 40 سال ایسے گزرے ہیں میرے اوپر کہ میں 5 نمازوں میں مسجد کے اندر اذان سے پہلے پہنچ گیا تھا. اور جنگ حرہ کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت کچھ دنوں تک مسجد نبوی بند رہی, حالات خراب ہو گئے مدینہ منورہ کے, کچھ شریر لوگوں نے قبضہ کر لیا مدینہ منورہ کے اوپر. مسلمان تھے, کلمہ پڑھنے والے لوگ, لیکن ہوتے ہیں اسے. تو اس وقت جو ہے فتنہ فساد کی وجہ سے مسجد بند رہی, تو سارے دروازے بند کر لیے گئے, لیکن اللہ تعالی شانہ کو یہ منظور تھا کہ مسجد نبوی میں کوئی نماز جو ہے وہ خالی نہ جائے, یہ اندر رہ گئے, تکوینی طور پر یہ اندر رہ گئے. لوگوں نے دکھائی نہیں ہوگا ان کو, یہ اندر رہ گئے. تو خود فرماتے تھے بعد میں کہ میں اندر رہ گیا تو اب وضو کے لیے پانی نہیں, تو اس کے لیے تو تیمم ہے, وہ تو مجھے سمجھ میں آ رہا تھا. بہت بڑے حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی, وہ ان کو سید التابعین کہا گیا ہے, اسے اویسی قرنی خیر التابعین ہے, تو سید التابعین ان کو کہا گیا ہے. تو نیکی پرہیزگاری وغیرہ کے اعتبار سے کہا کہ ان کا مرتبہ ہے, اور علمی اعتبار سے ان کا مرتبہ ہے, لیکن وہ بھی علم میں کم نہیں تھی, یہ بھی پرہیزگاری میں کم نہیں تھی. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی ان کو نکاح میں دی دی. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں سید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی, جلیل القدر تابعی. فرماتے ہیں کہ فکر مجھے یہ ہوئی کہ مسجد نبی چاروں طرف سے بند ہے. آپ وہ آگے والا حصہ اگر دیکھیں, آگے والا حصہ, پیچھے والا نہیں, تو آپ کو سمجھ میں ہی نہ آئے کہ اندھیرا ہے یا زوال ہو گیا ہے, صبح ہے شام ہے. تو کہا کہ میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ وقت جب معلوم نہیں ہوگا تو نمازیں کیسے پڑھوں گا. کہ اسی فکر میں تھا کہ نماز کا وقت آ گیا, اور نماز کا وقت آ گیا تو روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذان کی آواز آئی. تو فرماتے ہیں کہ جتنے دن میں محصور رہا اندر مسجد نبوی میں, تو 5 وقت کی نمازیں روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان کی آواز آتی تھی, اس سے مجھے پتا چل جاتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. یہ ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں, دیکھو. تو یہ اتنا اونچا مقام کیسے ملا ان کو؟ اس لیے کہ وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ یہ ضروری ہے تو کر لو, ضروری نہیں ہے تو چھوڑ دو, ایسا نہیں تھے. ضروری نہیں تو کر لو, ضروری ہے تو کر لو, ضروری چھوڑنے نہیں. وہ ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ ہم تو پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ, زیادہ سے زیادہ سمیٹیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ضروری چیزیں کم بنائی ہے ہمارے اوپر, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ضروری نہیں ہے اس کو بھی ہم نہ کریں. تو 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے, صف اول میں ہو جائے تو بہت اچھا, اللہ تعالی شانہ ہمیں اس کی بھی توفیق. تو روزے رکھنے ہیں, نماز. اب جس کے ذہن میں ہے کہ ہم تو روزے رکھتے ہی ہیں, ہم تو نماز پڑھتے ہی ہیں, نہیں. اس سال ایسے روزے رکھو کہ 29 روزوں کی برکت سے پوری زندگی سے گناہ نکل جائے, اور اس سال ایسی نمازیں باجماعت ہو کہ اس کی برکت سے زندگی بھر کے لیے 5 وقت کی نمازیں تکبیر اولی کے ساتھ ہم پڑھنے والے بن جائیں. اللہ تعالی شان. امام عامش رحمت اللہ علیہ, ایک دوسرے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, فقی ہیں, محدث ہیں. امام عامش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر 70 سال ایسے گزرے ہیں, 70 ایئرز, کہ میری تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی. 70 ایئرز ایسے گزرے. حضرت گنگوہی وغیرہ رحمت اللہ علیہ پر بھی 25-25-30-30 سال ایسے گزرے ہیں کہ ان کی تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی. حضرت مولانا خلیل احمد سہران پوری رحمت اللہ علیہ, جو ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, ان کے بارے میں مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم لوگ جب حج کے لیے گئے تو اس زمانے میں لوگ دو دو تین تین مہینے قیام کرتے تھے، پتہ نہیں حضرت نے کتنا قیام کیا ہوگا. تو مولانا عاشق الہی صاحب فرماتے ہیں کہ پورے حج کے سفر میں، پورے حج کے سفر میں ہر نماز آپ نے صف اول میں امام کی دائیں جانب پڑھی پورے سفر میں. اب کتنی محنت اور مشقت برداشت کرنی پڑی ہوگی. اور ایک دن مولانا عاشق الہی صاحب فرماتے ہیں کہ بارش اتنی ہوئی کہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں سیلاب کی شکل نظر آنے لگی. تو کہا کہ ہم جو حضرت کے خدام تھے، ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ بارش اتنی ہے اور پانی اتنا ہے کہ حضرت کی عمر بھی اب ہوئی ہے، تو حضرت تو نماز کے لیے آج تو نہیں جائیں گے. تو ہم جو ہے غفلت میں بیٹھے رہے اور حضرت اپنے حجرہ مبارکہ سے وضو وغیرہ سے تیار ہو کر کے فارغ ہو کر روزانہ جتنے بجے نکلتے تھے نماز کے لیے اس سے بھی آدھا گھنٹہ پہلے نکلے اور فرمایا کہ آپ لوگ تیار نہیں ہوئے ابھی تک، آج تو بارش بہت ہو رہی ہے اور سیلاب ہے تو ہمیں تو صف اول میں پہنچنے میں دیر لگے گی، چلو تم لوگ پیچھے سے آؤ میں آگے جا رہا ہوں. اور حضرت اس سیلابی شکل میں بھی تشریف لے گئے. اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں مولانا عاشق الہی صاحب کہ اتنی گرمی مکہ مکرمہ میں کہ حضرت بڑھاپا، گرمی، وہ ایئر کنڈیشن کا زمانہ نہیں، تو ہم نے حضرت سے کہا کہ حضرت بہت گرمی ہے، شدید گرمی، تو ہم لوگ کچھ دن کے لیے طائف چلے جاتے ہیں اور طائف قیام کر لیتے ہیں، جب ذرا گرمی کم ہوگی تو ہم واپس آئیں گے. تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اگر طائف میں جو ٹھنڈک ہے وہی حاصل کرنی ہوتی تو ہم مری یا کشمیر چلے جاتے. یہاں تک جو ہم نے سفر کیا ہے مکہ مکرمہ کا، تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں نہیں آئے، ہم تو یہاں حرمین شریفین کی جو برکات ہے اسے حاصل کرنے کے لیے آئے اور جانے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ تعالی شانہ جو ہے ان بزرگوں کی یہ جو چند باتیں یاد آ گئیں اس کی برکت سے، تو پہلا کام ہمیں کرنا ہے روزوں کا بہت زیادہ اہتمام، اور بالکل زبان پہ کنٹرول ہو، غصے پہ کنٹرول ہو، صبر پورا آ جائے، صبر. اور زید عمر بکر کو مت دیکھو، یہ جو نوجوان ہیں وہ زید عمر بکر کو دیکھتے ہیں کہ یہ سو گیا ہے تو میں بھی سو جاؤں، یہ باتیں کر رہے ہیں تو میں بھی باتیں کروں. نہیں، ہمیں اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے. زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھو، زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے مانگو، رو، گناہوں سے توبہ کرو، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالی شانہ ایک اچھی زندگی گزارنے والا بنا دے، اور نمازوں کا اہتمام. باقی ساری چیزیں کرنی ہیں مگر یہ موٹی موٹی باتیں، ان کی وجہ سے انشاءاللہ پورا نظام کنٹرول میں آ جائے گا. اور پھر مسجد میں آؤ، اور مسجد میں جو ہے اس میں بھی بیلنس ہو کہ بھائی بیان بھی سننا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے. تو آپ کام پہ جا رہے ہیں تو اپنا نظام اس طرح بنائیں کہ کچھ نصیحت کی باتیں بھی سن لیں، اور آپ جو ہے ایسا نہ ہو کہ بیانات ہی بیانات. آج کل مسجدوں میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ فجر کے بعد بھی بیان، ظہر کے بعد بھی بیان، عصر کے بعد بھی بیان، اور مصلی ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ بیان سننا ہی ہماری عبادت ہے. پھر یہ کہ ریڈیو چلتے ہیں، ریڈیو رمضان کے نام سے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ریڈیو جو ہم گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہیں یہی عبادت ہے. نہیں، انفرادی عبادت کرو، اجتماعی عبادت کرو، عبادتوں میں لگو. یہ ریڈیو وغیرہ رمضان کے بعد بھی سنا جا سکتا ہے، یہ بیانات وغیرہ رمضان کے بعد بھی سنے جا سکتے ہیں. اصل تو رمضان المبارک میں بیان ہونے ہی نہیں چاہیے. جیسے میں نے شب برات میں کہا تھا کہ یہ مبارک راتیں جو ہے وہ تو عبادت کے لیے ہے، بیان کے لیے نہیں. تو رمضان بھی، لیکن چونکہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں تو ایک موقع ہوتا ہے، تو جس سے علماء جو ہے کچھ ان کی تربیت کر لیتے ہیں، اور تربیت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں تھوڑی ہمت افزائی بھی ہوتی ہے، بیانات سن کر رغبت بھی ہوتی ہے. اور جہاں اعتکاف جو ہے خانقاہ ہی شکل اختیار کر جاتا ہے تو وہاں پر تو چونکہ 24 گھنٹے لوگ وہیں رہتے ہیں، تو اس وجہ سے ہر نماز کے بعد بھی اگر بیان ہو تو ان کو موقع ملتا ہے، تو وہ معاملہ الگ ہے. لیکن اصل جو ہے بزرگوں کے یہاں، پہلے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب خانقاہ ہوتی تھی تو بیان بالکل نہیں ہوتا تھا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں. اور پھر جو ہے جب یہ دیکھا کہ بھائی مجمع بڑھ رہا ہے تو کچھ، تو پھر 20 منٹ کا بیان شروع ہوا، 20 منٹ کا، اور 20 منٹ کا بیان ہوتا تھا. اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خلفہ میں سے جو بڑے تھے ان کو کہا گیا آپ بیان کیجئے، اور دوسروں کو ذمہ داری دی کہ ان کو 20 منٹ جو بھی بیان ہو صرف 20 منٹ، اور 20 منٹ ہو جائے تو روک دو ان کو، تو فوراً روک دیتے تھے. وہ بھی بڑے تھے یہ بھی بڑے تھے کہ بس 20 منٹ ہو گئی، اور جب ان کو روکا جاتا تھا تو وہ خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ جزاکم اللہ آپ نے یاد دہانی کرا دی، مجھے خیال نہیں رہا وقت کا. تو ایسا ہوتا تھا، پھر تعلیم بھی کچھ ہو جاتی تھی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب مجمع بڑھنے لگا کہ آنے والے سب جو ہے دین سے واقف نہیں ہوتی تو کچھ نہ کچھ لے کر جائیں، تو اصل جو ہے یہ اعمال ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق دے. جی،
پانچ وقت کی نمازوں کو جماعت کے ساتھ اہتمام سے پڑھیں. عورتوں کو اپنے گھروں میں اذان ہوتے ہی نماز پڑھ لینی چاہیے. نوافل میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. فرض نمازوں کے علاوہ تحیت المسجد، تحیت الوضو، اوابین اور صلاۃ التہجد کا اہتمام کرنا چاہیے.
ہاں، اس لیے کہ ایک نفل ایک فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض 70 فرض کے برابر ہے. جی،
رمضان المبارک میں ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہے، اور ایک نفل ایک فرض کے برابر ہے.
اور جن لوگوں کے ذمہ قضا ہے انہیں بھی حساب کرنا چاہیے، اور حساب کر کے قضا نمازیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. انہیں پھر صرف تہجد کی نفل پڑھنی چاہیے، اس کے علاوہ باقی جتنی نوافل ہے اوابین وغیرہ ان سب کی جگہ کے اوپر قضا کرنی چاہیے. جی،
تیسری بات، جتنے اچھے کام کر سکے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ تمام کام جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے انہیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے ہمیں معمولی نظر آتے ہوں.
یعنی رمضان میں ایک اور کام یہ کرنے کا ہے کہ ظاہر ہے کہ گناہوں سے ہر شخص بچے گا انشاءاللہ، مکروہات تحریمیہ سے بھی بچے گا، فرائض کا بھی اہتمام کرے گا، واجب کا بھی اہتمام کرے گا، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی اچھے کام ہو سکیں وہ کر لینے چاہیے، چاہے ہمیں وہ کام کتنا ہی معمولی کیوں معلوم نہ ہو. جو اپرچونٹی ملے، جو موقع ملے نیک کام کا وہ کر لو، اس لیے کہ رمضان میں اس کام کی جو اہمیت ہے وہ رمضان کے باہر نہیں ہوگی. رمضان کے باہر بھی نیک کام تو بہت قیمتی ہوتا ہے، لیکن رمضان میں اس کی جو قدر بڑھ جاتی ہے رمضان میں، اس لیے رمضان میں جتنے نیک اور اچھے کام ہو سکیں وہ کرنے چاہیے. یہ نہ سمجھا جائے کہ سنت غیر موقعہ ہے، مستحب ہے، نفل ہے، نہیں، یہ نہ سمجھا جائے. جتنے نیک کام ہو سکے وہ کرنے چاہیے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا میں کئی مرتبہ پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ افطاری کے وقت جو ہے وہ مجھے اپنی کھجور دیتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ تمہاری کھجور مجھے دے دو. بھائی کیوں؟ تو کہتے تھے کہ تو مجھے افطار کرائے گا تو تجھے افطار کرانے کا ثواب ملے گا، اور میں تجھے افطار کراؤں گا تو مجھے تجھے افطار کرانے کا ثواب ملے گا. دیکھو کتنا معمولی عمل، لیکن وہ تاجر تھے آخرت کے، وہ سمجھتے تھے. آدمی جب فکر رکھتا ہے تو اللہ خود پھر القا کرتے ہیں، یہ اللہ چلاتے ہیں ہمیں. اللہ کو جب نظر آ جاتا ہے کہ میرے بندے کو طلب ہے تو اللہ خود وہ راستے دکھلاتے ہیں. تو وہ تو ہم تو ان کے گھر میں رہتے تھے، تو ہمیں بھی جو کھجور ملتی تھی وہ ان کی طرف سے ہی ملتی تھی. گھر میں سے کھجور لے کر آتے تھے مسجد میں، معمول یہ تھا کہ اپنے گھر سے اپنی کھجور لے کر کے آتے تھے، تو کھجور ملتی تھی. تو اپنی کھجور وہ بھی ان کی کھجور اور ہمارے پاس بھی، لیکن ہمیں چونکہ مل جاتی تھی تو ہم اس کے مالک ہو جاتے تھے، ہماری ہو جاتی تھی. پھر تو کہتے کہ تم اپنی دے دو اور مجھے اپنی، میری تم لے لو. تو دیکھو ایسا تو روزانہ جو ہے اگر ان کے پاس بیٹھا ہوا ہوں تو ایسے کرتے تھے ہم. تو دیکھیے ایسی معمولی سے معمولی، رمضان کا مہینہ ہے، چھوٹی نیکی بڑی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور چھوٹا گناہ بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کفر اور شرک. تو چھوٹا گناہ بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور بڑا گناہ اس سے بڑا، اور وہ اس سے بڑا، اور یہاں تک کہ آدمی پھر کفر تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے ہر گناہ سے بچو، چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اور ہر اچھے کام کو کرنے کی کوشش کرو چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. کبھی کبھی بہت چھوٹا گناہ اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی شانہ اس کا راستہ بدل دیتے ہیں اور وہ ولایت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے.
چوتھی بات، قرآن مجید کی تلاوت مقدار اور کیفیت کے لحاظ کے ساتھ.
تلاوت کلام پاک مقدار بھی ہو مقدار، یعنی کوانٹیٹی بھی ہو اور کوالٹی بھی ہو. بہت سے لوگ جو ہیں طے کر لیتے ہیں کہ مجھے اس رمضان میں اتنے قرآن ختم کرنے ہیں، 10 قرآن. اب 10 قرآن ختم کرنے ہو، جتنے قرآن آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اتنے روزانہ سپارے پڑھنے پڑیں گے. روزانہ آپ 3 سپارے پڑھیں گے تو 3 ختم ہوں گے، 10 سپارے پڑھیں گے تو 10 ختم ہوں گے، 15 سپارے پڑھیں گے تو 15 ختم ہوں گے. جتنے سپارے روزانہ تلاوت کریں گے اتنے ختم ہوں گے آپ کے. اب آپ نے طے کر لیا کہ مجھے 10 پڑھنا ہے تو بہت اچھا، 10 سپارے روزانہ پڑھنا ہے بہت اچھا. اب اس کے لیے اتنا وقت بھی نکالو. آپ سوچ لو کہ میں کوالٹی کے ساتھ کتنی دیر لگتی ہے مجھے، تو کوالٹی کے ساتھ پڑھنے کے لیے مجھے 15 منٹس لگتی ہے یا 20 منٹس لگتی ہے، اس کے حساب سے آپ وقت مقرر کرو. اور ہر رمضان میں جب آپ یہ کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس رمضان میں میں اتنے پڑھ سکوں گا، اس رمضان میں میں اتنے پڑھ سکوں گا، اس رمضان میں اتنے پڑھ سکوں گا. زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے اور کوالٹی کے ساتھ پڑھنا ہے. اب زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرو کوالٹی کے ساتھ، اللہ مدد کرے گا. آپ دیکھیں گے کہ بہت ہو رہا ہے اور کوالٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. تو زیادہ سے زیادہ پڑھو اور کوالٹی کے ساتھ پڑھو، زیادہ سے زیادہ پڑھو اور کوالٹی کے ساتھ پڑھو. ایک طالب علم نے آج ہی مجھے اصلاحی خط دکھایا، اس میں لکھا تھا کہ میں پڑھتا تھا مگر اپنے معمول کو پورا کرنے کے لیے جلدی جلدی، اور گزشتہ ہفتے تیری بات سنی یا کچھ دنوں پہلے، تو اس کے بعد سے میں نے طے کر لیا کہ اتنا ہی پڑھنا ہے مگر کوالٹی کے ساتھ. تو پہلے ذہن میں یہ تھا کہ میں تو طالب علم ہوں، پر طالب علم ہوں، امتحانات چل رہے ہیں، کوالٹی کے ساتھ پڑھنے جاؤں گا تو مشکل ہے میرے لیے. لیکن کہا کہ وہ کوالٹی کے ساتھ پڑھا تو بھی ویسا ہی رہا، کوئی فرق نہیں آیا. تو اس لیے کوانٹیٹی اور کوالٹی دونوں. کچھ لوگ کوالٹی کا خیال کر کے ایسا نہ ہو کہ ایک ہی قرآن ختم کرے پورے رمضان میں، اور ایسا نہ ہو کہ کوانٹیٹی اور ذرا دیکھو بھی کہ قرآن پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں. کبھی کبھی زبان بھی بند، ہونٹ بھی بند، اور ایسے ہی انگلی چل رہی ہوتی ہے، انگلی چل رہی ہوتی ہے، اور پھر 30 سپارے ختم ہو گئی آدھے دن میں، تو ختم ہو ہی جائیں گے نا جب پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. جی تو قرآن سے انگلی کے ذریعے صرف محبت کر رہے ہیں، صرف ہاتھ پھیر رہے ہیں، نہیں. قرآن سنائی دینا چاہیے، محبت سے پڑھنا چاہیے. اور ہمارے اسلامک دعوی اکیڈمی سے قرآن کے آداب پر ایک لیفلیٹ چھپا ہے، اسے حاصل کیجیے سب، اور اسے حاصل کر کے اس کو پڑھیے. روزانہ ایک ایک ادب پڑھتے رہیے، اپنے قرآن میں رکھیے، اور قرآن میں رکھنے کے بعد یہ معمول بنا لیجئے کہ قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اس میں سے ایک ادب پڑھنا ہے، اور باقی جتنے آداب یاد ہیں اس کو سامنے رکھ کر پڑھنا ہے. مگر یہ ادب تو آج پڑھ رہے ہیں تو اس کو تو ضرور. تو ایسا کرتے کرتے سارے آداب زندگی میں آ جائیں گے انشاءاللہ. اور جو علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو مکتب میں پڑھاتے ہیں، ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ وہ لیفلیٹ اپنے ایک ایک طالب علم کو دے دو، اور ناظرہ میں جب سبق شروع ہو تو اس سے پہلے ایک ادب پڑھ لیا کرو، تاکہ وہ ان کے مکتب کے اندر ان کو یاد ہو جائے. کھانے کے آداب ہم پڑھتے ہیں، سونے کے آداب پڑھتے ہیں، اور تلاوت کے آداب نہیں، کلام اللہ. اور سب سے بڑا ادب، سب سے بڑا ادب قرآن مجید کا، جو یاد رکھنا آسان ہے اور جس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ یہ سوچو کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور اللہ کو سنا رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور میں اللہ کو سنا رہا ہوں. تو قرآن مجید جو ہے اس کو خوب پڑھنا ہے، ٹھیک ہے بھائی. ہاں، جو حفاظ ہیں، حفاظ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ وغیرہ، جو قرآن ایک دن میں 30 قرآن ختم کرتے تھے، پورے رمضان میں 30 ختم کرتے تھے، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ تراویح میں جو سنائے جانے والا ہے اس کو ہی اتنی مرتبہ پڑھ لیتے تھے. تو آپ تراویح میں 1.25 پارا ہوتا ہے، یا آپ خود کی تراویح پڑھ رہے ہیں 1.5 پارا ہے، 20 کو ختم کر رہے ہیں، تو 1.5 کو اگر آپ 5 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کے 20 تک میں 5 قرآن ختم ہو جائیں گے. اور اس کے بعد جتنا زیادہ ہو سکے پڑھو باقی 10 دن میں. تو ٹارگیٹ بناؤ، ٹارگیٹ. اس سے یہ ہوگا کہ قرآن یاد بھی ہوگا، ترائی میں بھی آسانی پیدا ہوگی. تو قرآن مجید جتنا ہو سکے پڑھنا، اور جن لوگوں کو قرآن سمجھ میں آتا ہے ذرا تدبر سے بھی پڑھیں تو اور لطف آئے گا، لطف بھی آئے گا اور ساتھ میں اصلاح بھی ہوگی. یہ قرآن جو ہے یہ سب سے افضل ذکر ہے. کلمہ طیبہ سے بھی افضل قرآن ہے ذکر، قرآن بھی ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر، تو یہ ذکر ہے، اور اس کے بعد جتنے اذکار ہیں ان میں سب سے افضل کلمہ طیبہ ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت جو ہے، جو لوگ ذکر کرتے ہیں اور ایسا کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہو پاتی، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم دوسرے درجے کا ذکر تو کر رہے ہیں اور جو سب سے اعلیٰ ذکر ہے وہ چھوڑ رہے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت، تو رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہو کوالٹی کے ساتھ. جی،
قرآن مجید کی خوب تلاوت ہو، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کو زیادہ کرنے کی خاطر قرآن مجید پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. کئی لوگ ہمیں آ کر بتلاتے ہیں
بجائے ایک گھنٹے میں چار سپارے کے تین ہو جائے، کوئی حرج نہیں. کیا اچھا ہے کہ تین مقبول سپارے ہم پڑھیں یا چار غیر مقبول؟ چار تو پڑھ لیے مگر غیر مقبول، اور تین پڑھے مقبول، تو مقبول سپارے پڑھنے چاہیے. اور جو حفاظ ہیں انہیں تراوی سنانی چاہیے، اور جو حفاظ ہیں انہیں تراوی میں جتنی بھی رکعتیں ملے ان کو پورا سوا سپارہ سنانا چاہیے کسی نہ کسی کو. جو ڈیڑھ سناتے ہیں، جتنا تراوی میں سنانا ہے کسی کو پارٹنر بنا کر کے وہ پورا سنائیں. اور تراوی اگر نہیں سنا رہے ہیں تو کسی کو پارٹنر بنا کر کے اس کو کم سے کم روزانہ سنائیں، نفل میں سنا دیں، تہجد میں سنا دیں، ایسے ہی سنا دیں، سنانا لازمی ہے. ابھی میں وہاں باربیڈوس گیا تو محمد علی بھائی ہیں، وہ کہنے لگے کہ وہ حافظ اقبال نے تم کو سلام کہا ہے اور وہ انڈیا گئے ہوئے ہیں اس لیے ابھی ملاقات نہیں ہوگی تمہاری. تو کہ وہ حافظ اقبال ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ سلیم جب سب سے پہلی مرتبہ باربیڈوس آیا تھا تو میں نے اس کا قرآن سنا تھا. تو وجہ اس کی کہ پہلے سے یہ عادت تھی کہ کہیں جاتے تھے تو وہ باربیڈوس والوں نے وہ میرے پہلے سفر میں مجھے کہا کہ تم بھی یہاں تراوی پڑھاؤ. تو ہم تو چاہتے ہی تھے، تو میرے خیال میں چار رکعت حصے میں آئی تھی، کئی حفاظ تھے. تو میں نے کہا کہ بھئی کوئی حافظ یہاں ہے جو میرا قرآن سن لیا کرے گا؟ تو حافظ اقبال صاحب نے کہا کہ میں سن لیا کروں گا. تو عصر کی نماز کے بعد روزانہ میں ان کو سوا بارہ سناتا تھا. تو یہ خود اپنی فکر ہونی چاہیے قرآن مجید. اور ابھی چند سالوں تک رمضان المبارک میں وہاں مسجد نور میں بہت آپ لوگوں میں سے بہت لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میرا سنانے کا معمول رہا ہے. اور ابھی چار پانچ سال پہلے مولوی عمار کو بھی پورا قرآن میں نے سنایا اعتکاف کے ساتھ رمضان میں. تو اور دو سال سے تو تراوی پڑھا رہا ہوں اپنے طور پر، والدہ کو گزشتہ سال ہم لوگوں نے سنایا. تو اخیر تک جو ہے یہ فکر رہنی چاہیے، تراوی نفل میں سنانا. یہ قرآن کی دولت جو ہے بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے، اور اتنی قیمتی دولت ہم یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں. اس لیے جو حفاظ ہیں وہ اس کی خوب فکر کریں. جی،
کئی لوگ ہمیں آ کر بتلاتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن میں کئی پاروں کی تلاوت کی، لیکن جب اتفاقاً ان کی تلاوت کے دوران ان کے قریب بیٹھنے کی نوبت آئی اس وقت معلوم ہوا کہ ان کے ہونٹوں تک نہیں ہلتے، یہ تلاوت نہیں ہے. قرآن کو مزے لے کر پڑھیں، اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ میں پڑھ رہا ہوں اور میرے اللہ میری تلاوت سن رہے ہیں. بعض لوگ تلاوت کی کثرت تو کرتے ہیں مگر بہت ملال کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے فارغ کرنا. مقدار اور کیفیت دونوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، ایسا بھی نہ ہو کہ کیفیت کے بہانے پورے دن میں صرف ایک پارا ہی پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ رات کو اس وجہ سے دور کرتے تھے کہ قرآن کی تفسیر کو سمجھنا اور معانی پر غور کرنا رات کے وقت آسان ہوتا ہے، یہ وقت پر سکون ہوتا ہے.
حین یلقاہ جبریل کل لیلت، ہر رات ملاقات کے لیے حضرت جبریل آتے تھے. تو حضرت محدثین فرماتے ہیں کہ رات کے وقت کیوں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے؟ تو اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ رات کے وقت سکون ہوتا ہے، سناٹا ہوتا ہے، آواز نہیں ہوتی، تو قرآن سنتے ہوئے بھی اور قرآن سناتے ہوئے بھی غور و فکر کر سکتے ہیں. تراویح بھی رات کو اسی لیے ہے، دن کو نہیں، رات کو سکون کے ساتھ آدمی اس کے معانی کو اخذ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کیا فرماتے ہیں. تو تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. جن لوگوں کو قرآن مجید سمجھ میں آتا ہے، طلبہ علماء کرام، بہت بڑی دولت ہے یہ، بہت بڑی دولت. لیکن اس دولت کی ہم قدر نہیں کرتے، اس سے سلوک بھی بہت طے ہوتا ہے اگر تدبر کے ساتھ آپ پڑھیں. تدبر کے ساتھ پڑھیں. حضرت مولانا عبداللہ بہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں بار بار سناتا ہوں کہ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنا، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، یہ اسباب محبت الہیہ میں سے ہے. اس سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اس لیے اس کی طرف بھی توجہ فرمائیں. جی، اور جب قرآن سنیں دوسروں کو، عام نمازوں میں سنت، یہ مغرب کی نماز ہو رہی ہے، عشاء کی نماز ہو رہی ہے، تو جو عوام ہیں ان کو جو ہے توجہ کے ساتھ الفاظ سننا چاہیے کہ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اور میں ادھر ادھر دیکھوں، میں ادھر ادھر دیکھوں، یہ ناراضگی ہوگی، ناراضگی ہوگی اللہ تعالی شانہ کو. اگر میں کوئی خط لکھ کر کے بھیجوں کہ یہ اساتذہ کو سب کو جمع کرو اور ان کو سناؤ، اور بعد میں خط سنانے والا مجھے آ کر کے بتائے کہ بھئی وہ فنا اور فنا استاد تو جب قرآن سنا جا رہا تھا اس وقت دوسری طرف دیکھ رہے تھے، یہ توجہ نہیں تھی، تو مجھے دکھ ہوگا کہ اچھا میری بات پڑھی جا رہی تھی اور انہوں نے توجہ نہیں کی. تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو بے توجہ ہی سے سنیں گے تو اللہ تعالی شانہ کو تکلیف ہوگی، اس لیے توجہ ضروری. اور جو تدبر کر سکتے ہیں، پڑھنے والوں کو بھی تدبر کرنا، شروع شروع میں ذرا مشکل ہوگا، شروع شروع میں مشکل ہوگا. یہ حرمین شریفین اور مسجد نبی وغیرہ میں جو لوگ نماز پڑھاتے ہیں تو ان پر گریا تاری ہو جاتا ہے نماز کے دوران. تو اکثر لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ حرمین شریفین کی برکات کی وجہ سے ان پر گریا تاری ہوتا ہے، ایک وجہ تو یہ ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ وہاں کے ائمہ قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھتے ہیں، تدبر سے پڑھتے ہیں، اس لیے ان پر کیفیت طاری ہوتی ہے. اسی وجہ سے آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ نے حرمین شریفین کے علاوہ اور بھی جگہوں کے ائمہ کو دیکھا ہوگا جو نیک ہیں اور عربی جانتے ہیں اور تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ان پر گریا تاری ہوتا ہے. تو قرآن مجید جو ہے اس کو حزن کے ساتھ پڑھنا چاہیے، حزن کے ساتھ. جی،
یہ وقت پر سکون ہوتا ہے اور آواز اور شور و شغب نہیں ہوتا. علماء کرام کو چاہیے کہ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھیں. بعض جدت پسند لوگ کہتے ہیں کہ اصل تو تدبر ہے، لہذا عربی نہ جاننے والوں کے لیے بجائے تلاوت کے قرآن کا ترجمہ پڑھنا انفع ہے. پس جاننا چاہیے کہ تلاوت الگ چیز ہے اور تدبر الگ چیز ہے، یہ دونوں چیزیں مقصود ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت کی، اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب پانے کا ذریعہ کیا ہے. اس پر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تلاوت قرآن پاک. انہوں نے عرض کیا کہ سمجھ کر یا سمجھے بغیر. فرمایا کہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے، تلاوت سب سے زیادہ قرب الہی کو پانے کا ذریعہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پورے رمضان میں 41 قرآن ختم فرماتے تھے. آپ تراویح کے علاوہ روزانہ تہجد میں 10 پارے پڑھتے تھے. اس کے علاوہ روزانہ ایک قرآن ختم کرنے کا معمول تھا. حفاظ کرام کو عزم کرنا چاہیے کہ پوری زندگی تراویح پڑھائیں گے. حضرت صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ نے 118 سال کی عمر میں تراویح پڑھائی. رمضان المبارک میں دروس قرآن بھی منعقد ہونے چاہیے، اور لوگوں کو بھی ان دروس میں بیٹھ کر استفادہ کرنا چاہیے.
وہاں مدینہ منورہ میں شیخ عبدالعزیز بن صالح تھے، 1980s میں جب حج کے لیے گیا، اور 1980s میں جب عمرے کے لیے جاتے تھے، 90s میں بھی، تو عبدالعزیز بن صالح تھے. تو ایک زمانے میں تو 20 رکعت اکیلے ہی پڑھاتے تھے، اور پھر اخیری عشرے میں وہاں تہجد کی نماز بھی ہوتی ہے 2.5 گھنٹے کے لیے تقریباً، وہ بھی وہ اکیلے ہی 8 رکعت پڑھاتے تھے. اور میرے خیال میں وفات سے کچھ ہی عرصے تک وہ بوڑھے ہو گئے تھے بالکل، لیکن وہ روزانہ 10 رکعت ضرور پڑھاتے تھے تراویح کی، اور وہ تہجد بھی نوجوانوں کو نہیں سونپی، وہ خود پڑھانے کے لیے آتے تھے، امامت کراتے تھے. صالح ابن کیسان 118 سال کی عمر ہو گئی تھی، 118 ایئرز، لیکن پھر بھی تراویح پڑھاتے تھے.
پانچویں بات، رمضان المبارک میں سخاوت بڑھ جانی چاہیے.
یعنی میں تو ابھی صالح ابن کیسان کی عمر کے آدھے تک بھی نہیں پہنچا، ابھی تو آدھے تک بھی نہیں پہنچا. اگر میری عمر کو ڈبل کرے تو 112 سال ہوتے ہیں، تو 118 سال کی عمر میں تراویح پڑھاتی تھی. جی،
ہر مؤمن کو ہر حال میں سخی ہونا چاہیے، لیکن رمضان
ایک چیز قرآن ہو گئی، اب آگے سخاوت. سخاوت تو ہر حال میں ہونا چاہیے، پورا سال سخاوت ہو، خرچ کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں، لیکن رمضان المبارک میں بہت زیادہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 مہینے میں اتنے سخی تھے کہ آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، سب سے زیادہ سخی آپ تھے 11 مہینے میں. اور رمضان کا مہینہ آتا تھا، رمضان کا مہینہ، تو آپ کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی کہ رمضان کی سخاوت کا آپ کی خود کی خیرات جو 11 مہینے میں ہوتی تھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. یعنی آپ کو اگر کوئی رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت کو دیکھتا تو اس کو ایسا لگتا کہ رمضان کے باہر تو آپ کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں. یہ مراد ہے میری، رمضان میں سب سے زیادہ سخی آپ تھے رمضان کے علاوہ 11 مہینوں مگر اس وقت. اور جب حضرت جبریل کو ملتے تھے اس وقت آپ کے دل میں سخاوت کا جو جذبہ ہوتا تھا وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا تھا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نیک لوگوں کی مجالست اور نیک لوگوں کی ملاقات سے نیک اعمال کی توفیق بڑھتی ہے. تو رمضان المبارک میں نبوی طریقے پر چلتے ہوئے ہمیں بھی سخاوت بڑھا دینی چاہیے. عام دنوں میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، کوئی ایسی شکل بناؤ کہ میری انکم کا اتنا پرسنٹ اللہ کے راستے میں، جہاں کہیں پتا چلا کہ کچھ ہو رہا ہے تو کہ بھئی یہ خرچ کرو. زکات تو ادا کرنی ہے، اس کے علاوہ نفل خوب خرچ کرو. اور رمضان مبارک میں مثلا روزانہ 1-1 پاؤنڈ نکال رہے ہیں تو رمضان میں 10 پاؤنڈ نکالو، 5 پاؤنڈ نکالو، رمضان میں بڑھا دو. اور مبارک دنوں میں اور مبارک راتوں میں ہم دوسری عبادتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن مالی عبادت نہیں کرتے، مالی عبادت. تو رمضان مبارک کے دنوں میں بھی، رمضان مبارک کی راتوں میں، خاص طور پہ آخری اشرے میں، روزانہ مغرب کی نماز ہو گئی تو کچھ نہ کچھ خیرات کرو، مغرب کی نماز ہو گئی کچھ نہ کچھ خیرات کرو. اس لیے کہ اگر شب قدر ہوئی تو 83 ایئرز تک 5 پاؤنڈ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا. تو رمضان میں خیرات خوب کرنا ہے. اور اس سلسلے میں بھی ٹارگٹ بناؤ کہ بھائی مجھے جو ہے زندگی میں ایک مسجد تعمیر کرنی ہے، یا مجھے اتنے بچوں کو حافظ بنانا ہے، اتنے بچوں کو علماء بنانا ہے، اتنے یتیموں کو. آپ کی فائنینشل ابیلٹی کے مطابق ارادے کرنے چاہیے. جی،
ہر مؤمن کو ہر حال میں سخی ہونا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں اس کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جانی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی. وکان اجود ما یکون فی رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں سب سے زیادہ ہوتی تھی. علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دنوں کی سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور رمضان المبارک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے، اس وقت کی سخاوت کا مقابلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی رمضان کی سخاوت نہیں کر سکتی. اس سے نیک لوگوں کے ساتھ ملنے اور ملاقات کرنے کی اہمیت اور فائدہ معلوم ہوا. اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اپنی آمدنی یا اپنی پونجی میں سے کوئی فیصد پرسنٹیج متعین کر لینا چاہیے. حدیث میں آتا ہے، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء.
جی بھائی جو لوگ اپنے اہل و عیال کی فکر کرتے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی تم دنیا سے اس حالت میں مت جاؤ کہ اپنی اولاد کو بالکل خالی ہاتھ چھوڑ جاؤ اور ان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. تو اولاد کو بھی اچھی پوزیشن میں چھوڑ کے جانا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچو کہ اولاد کو اچھی پوزیشن میں چھوڑنے کی فکر میں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خود کو آخرت میں بری پوزیشن میں چھوڑ رہے ہیں. تو ان کی بھی فکر کرو کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ عارضی زندگی میں, ٹیمپوریری زندگی میں وہ تکلیف میں نہ پڑے, لیکن خود کی بھی فکر کرو کہ میں بھی مرنے کے بعد والی زندگی میں جو کہ پرمیننٹ زندگی ہے میں فکر میں وہاں پریشانی میں نہ پڑوں. اس کی بھی فکر ہونی چاہیے. بہت سے لوگ جو ہیں بہت کماتے ہیں, بہت کماتے ہیں, بہت کماتے ہیں اور اللہ ان کو بہت دیتا ہے, لیکن زندگی میں ایک مسجد نہیں بنا پاتے اپنے لیے, ایک کنواں نہیں کھدوا پاتے اپنے لیے, بس کبھی کبھار کچھ کوئی آیا اور خرچ کر دیا, کوئی آیا اور خرچ. نہیں نہیں, باقاعدہ ٹارگیٹ بناؤ, اور خاص طور پہ جن لوگوں کی عمریں بڑھ گئی ہیں ان کو تو آخرت کی فکر کرنی چاہیے, تو انہیں سوچنا چاہیے کہ اتنا میرا انکم ہے تو اس میں سے اتنے لاکھ یا اتنے ہزار تو اللہ کے راستے میں ضرور جائے گا. اور پھر علماء سے مشورہ کرو کہ میں اتنے پیسے خرچ کرنا چاہتا ہوں ہر سال, آپ ہمیں مشورہ دو کہ کون سی جگہ کیسے, کوئی اچھے صحیح الفکر عالم کے ساتھ مشورہ کرو جو آپ کو اچھا مشورہ دے سکے. یہ کرنا چاہیے میرے بھائیوں. جو لوگ اللہ نے ان کو زیادہ دیا ہوا ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ ایک آدھ مکان یا ایسی چیز وقف بھی کرنی چاہیے, وقف کہ اس کا ثواب جو ہے اس کے بارے میں بھی علماء سے مفتیوں سے مشورہ کرنا چاہیے. جن کو اللہ نے دیا ہے کر کے جانا چاہیے کچھ نہ کچھ. ہاں تو رمضان المبارک میں بھائی خوب خوب سخاوت ہو. جی
ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء, بے شک صدقہ رب کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے. صدقے کی برکت سے آدمی خطرناک بیماری والی موت سے بچے گا, اور اگر خطرناک بیماری آئے گی بھی تو اس کو شہادت کے مرتبے پر پہنچانے کے لیے ہوگی اور اس میں بے صبری نہیں ہوگی. اسی طرح خطرناک موت سے بچانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ سوء خاتمے سے محفوظ رہے گا. روزانہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت بناؤ, اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو, آپ کو صلہ رحمی اور صدقہ دونوں کا ثواب ملے گا. مساجد کو دینے والے لوگ تو بہت زیادہ ہیں, قریبی رشتہ داروں کو کوئی نہیں دیتا. چھٹی بات, آخری عشرے میں اعتکاف بھی کرنا چاہیے.
قریبی رشتہ داروں میں, قریبی رشتہ داروں میں علماء سے پوچھو کہ زکات کے کون مستحق ہیں, تو رشتہ داروں میں جو محتاج ہیں ان کو زکات کی رقم دی جا سکتی ہے تو زکات کی رقم بھی دو, اور آپ کو اللہ نے زیادہ دیا ہے تو للہ بھی خرچ کرو رشتہ داروں پر. وہ رشتہ دار بھائی, بھائی کو زکات نہیں دی جا سکتی, مگر آپ کو پتا ہے کہ میرا بھائی اچھی حالت میں نہیں ہے, تو اب ایک ہزار پاؤنڈ آپ نے نکال لیے الگ, تو کیا کریں گے آپ, اس دار العلوم میں دیں گے, فلاں جگہ دیں گے, فلاں جگہ دیں گے, تو اس میں سے 200 بھائی کو بھی تو دے دو, اس لیے کہ بھائی کو دینے کا ڈبل اجر ملتا ہے. کیا ہے, صلہ رحمی کا بھی اجر ملتا ہے اور صدقے کا بھی. یہ صدقہ نافلہ ہے, نفل صدقہ ہے, یہ اس کا امت میں رواج نہیں ہے. تو اپنے رشتہ داروں میں بھی پتا چل جاتا ہے کہ پانچ بھائی ہیں کہ بھئی ہم چار تو بہت اچھی حالت میں, یہ بیچارہ ہمارا یہ بھائی قرض میں ہے, غریب ہے, تو ان کو دینا چاہیے. اس طرف ذہن نہیں جاتا, اور ذہن اس لیے نہیں جاتا کہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے ثواب کم ہوگا. نہیں, ثواب زیادہ ملتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث شریفہ میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو, اجعلھا فی الاقربین, اس کو جو ہے تمہارے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. وہ آئے صحابی رضی اللہ عنہ, ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, اور انہوں نے ارشاد فرمایا, انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی شانہ ہوئی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کامل بھلائی حاصل نہیں کر سکیں گے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں میں سے کچھ خرچ نہ کرو. تو یہ بیر و حا جو ہے یہ سب سے زیادہ محبوب باغ ہے میری نظر میں, میں بس یہی دینے کے لیے آیا ہوں, آپ جہاں چاہے خرچ کر دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو, تو انہوں نے اپنے کزنز میں تقسیم کر دیا, اپنے چچا زاد بھائیوں میں, اجعلها فی الاقربین، اسے تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو. نہیں سمجھے، ایک جو ہے ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، انہوں نے کہا کہ میں نے غلام آزاد کر دیا، تو کہا کہ اگر تم اپنے رشتہ داروں کو میں سے کسی کو دے دیتی تو تجھے ڈبل اجر ملتا، زیادہ اجر ملتا. تو ترغیب بھی دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن زکات اور صدقات واجبہ وہ صرف غریبوں کا حق ہے، اس کے علاوہ صدقات نافلہ جسے ہم للہ کہتے ہیں، وہ للہ جو ہے وہ رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے. یہاں بھی رشتہ دار ہیں، انڈیا پاکستان میں بھی رشتہ دار ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے مشورہ کر کے کام کرو. جی،
آخری عشرے میں اعتکاف بھی کرنا چاہیے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر چند حضرات اعتکاف کے لیے تیار ہو گئے اور ہمارے سر سے ذمہ داری اتر گئی تو ہم نہ بیٹھے. نہیں، بلکہ جس طرح جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، اس کے باوجود لوگ کثیر تعداد میں اس میں شریک ہوتے ہیں.
فرض کفایہ ہے تو چند حضرات جا کر کے نماز جنازہ پڑھ لیں گے تو فرض تو اتر جائے گا، پھر بھی کیوں جاتے ہیں آپ اور ہم؟ اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا. تو اسی طرح یہ سنہ حلل کفایہ ہے کہ ایک آدمی بھی اگر بستی میں اعتکاف کر لے گا تو ذمہ داری سے پوری بستی سبک دوش ہو جائے گی، فارغ ہو جائے گی، لیکن جو بیٹھے گا اس کو اپنا فائدہ ملے گا. اس لیے اپنی اپنی مسجدوں میں جہاں کہیں موقع ملے وہاں جو ہے اعتکاف کرنا چاہیے، 10 دن کا اعتکاف کرنا چاہیے، یہ سنت حلل کفایہ ہے. اور زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور زیادہ ہو تو بہت اچھا ہے، 10 دن اللہ کے گھر میں گزر جاوے. جو اعتکاف کرتا ہے اسے شب قدر ضرور ملتی ہے، اس لیے کہ اعتکاف یعنی مسجد میں ٹھہر جانا یہ عبادت ہے. تو آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ عبادت میں ہوتے ہیں، تو شب قدر اگر نیند میں بھی گزر جاتی ہے پھر بھی آپ کو نماز کا ثواب نہیں ملتا، لیکن اعتکاف کا ثواب ملتا رہتا ہے. تو اعتکاف کرنا چاہیے، اور اگر کسی ایسی مسجد میں اعتکاف کا موقع مل جائے جہاں کوئی اچھا عالم بھی ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا، اور جہاں کوئی اللہ والا ہے تو اور اچھا، اور ہمارا خود کا شیخ ہے تو اور مزید اچھا. لیکن قدر کر کے اعتکاف کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم اعتکاف کے لیے بھی جائیں اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے وہ کام کرے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے اور محرومی کے ساتھ واپس لوٹیں، یہ برا ہوگا. جو لوگ ہر سال نہیں کر سکتے انہیں ٹارگٹ بنانا چاہیے کہ میں انشاءاللہ ہر دوسرے سال کروں گا یا ہر تیسرے سال کروں گا. ڈاکٹر وغیرہ حضرات ہیں، ان کو جلدی سرجری سے لیو نہیں ملتی، ان کے اپنے مسائل ہیں، دوسرے پروفیشنلز ہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی چلو کم سے کم ایوری 3rd ایئر ہم کریں گے، ایوری 5th ایئر ہم کریں گے. اعتکاف بھی ایک اہم عبادت ہے، کرنا چاہیے. جی ہاں،
جو اعتکاف کی سنت کو ادا کرنے کے معاملے میں ہمارا رویہ اسی طرح ہونا چاہیے. اگر ایسا معلوم ہو کہ کسی جگہ اعتکاف کا ماحول زیادہ اچھا ہے، وہاں اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ ہے اور وہاں زیادہ نفع ہوگا، تو ہمیں وہاں جا کر اعتکاف کرنا چاہیے. اگر سنت اعتکاف نہ کر سکیں تو نفل اعتکاف کریں. عورتوں کو بھی اپنے گھروں میں اعتکاف کا رواج ڈالنے
کی، اعتکاف نہ کر سکے کسی وجہ سے تو 3 دن کا کر لیں، 4 دن کا کر لیں، 5 دن کا کر لیں نفل اعتکاف. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی ویکینڈ کا اعتکاف کر لیا، اور عورتوں کے لیے تو بہت آسان ہے، گھر میں ایک کونا مخصوص کر لے اور وہاں بیٹھ جائے. آج کل تو آپائیں بہت زیادہ ہیں، ان کو مسئلہ پوچھو اعتکاف کے بارے میں گھر میں، تو گھر میں جو بڑی عورت ہوتی ہے وہ اگر اعتکاف میں بیٹھ جائے اور اس کی بچیاں اور بہوئیں ہیں تو وہ اپنے مسلے پر بیٹھ کر کے ان کو کام کاج بھی بتلا سکتی ہے کہ یہ کر لو، وہ کر لو، فنا کر لو. اس کا جو مخصوص کونا ہے، جو ایک حد بندی ہو جائے گی، تو ان کے لیے تو بہت آسان ہے. تو عورتوں کو بھی یہ شروع کرنا چاہیے. ہر سال میں اس کی ترغیب دیتا ہوں اور الحمدللہ خبریں بھی ملتی ہیں کہ عورتیں اعتکاف کر رہی ہیں، تو اعتکاف کرنا چاہیے گھروں کے اندر. کوئی فرق نہیں پڑتا عورتوں کو، تو سونا بھی گھر میں ہے، کھانا بھی گھر میں ہے، یوں بھی بس اتنا ہے کہ پورے گھر میں گھومنا پھرنا بند ہو جائے گا، ایک کمرے میں محصور ہو جائے گی. چلیے،
عورتوں کو بھی اپنے گھروں میں اعتکاف کا رواج ڈالنے کی ضرورت ہے. بہت آسان ہے، کسی ایک کمرے کے کسی کونے کو اس کے لیے متعین کر لے.
اور یہاں یہ بھی ضمناً عرض کر دوں کہ جن لوگوں کے پاس بڑے مکانات ہیں اور اگر وہ کسی ایک کمرے کو مخصوص کر سکتے ہیں عبادت کے لیے تو کرنا چاہیے. گھر اس کو گھر کی مسجد کہتے ہیں, اس وہ شرعی مسجد تو نہیں ہوتی. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک مثلا چار بیڈ روم ہے اور چار کے چار میں بیڈ آپ نے رکھے ہوئے ہیں, تو کسی بھی جگہ مصلی بچھا کر کے نماز پڑھو وہ بات ہے. اور ایک کمرہ آپ نے بنا لیا اس کام کے لیے, کچھ شیلفز لگا دیے, قرآن رکھ دیے, اپنے کتابیں رکھ دی, مصلی تسبیح, تو گھر بیٹھے بیٹھے سوچیں گے آپ کے کچھ کرنے کو نہیں ہے, کیا چلو اندر جا کر کچھ عبادت کر لیتا ہوں, ذکر کر لیتا ہوں, ایک کیفیت بنے گی. تو ایسی عورتوں کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے اگر گھر میں ایسے مصلے ہوں تو گھر میں. لیکن گھروں میں ایسے مصلے بنا کر کے پھر مرد حضرات یہ نہ کریں کہ مسجد میں آنے کی بجائے وہیں نماز پڑھ لیا کریں اور اسی کو مسجد سمجھنے لگ جا رہے. سمجھے, یہ ایک مخصوص کمرہ ہو جائے جس میں ایسا ایک انوائرمنٹ ہو جائے عبادت کا تو اچھا ہوگا. کہ آپ کو تلاوت کرنی ہے تو بجائے سٹنگ روم میں بیٹھ کر عبادت کرنے کے اس میں چلے جائیں, آپ کو اشراق پڑھنی ہے تو اس میں چلے جائیں. جی
ساتویں بات, شب قدر کو پانے کا عزم, یہ عزم کر لے کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے شب قدر کو پانا ہے.
بھائی عزم کرتے ہیں کہ نہیں, اس سال شب قدر کسی طرح بھی پانی ہے انشاءاللہ. اس کے لیے کم سے کم کام کیا کرنا ہے, مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے, عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. فجر تو رات میں نہیں آتی, لیکن جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اسے پوری رات کا ثواب ملتا ہے. اور گناہ بالکل نہیں کرنا ہے, اور جو کچھ ہو سکے وہ کرنا ہے, خاص طور پہ آخری عشرے میں. تو اس کا ارادہ سب کر لو انشاءاللہ. جی ہاں,
بعض علماء فرماتے ہیں کہ شب قدر کی رات پورے رمضان میں گھومتی رہتی ہے, لہذا ہمیں بالکل غفلت نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح اللہ کے راستے میں روزانہ خرچ بھی کرنا چاہیے تاکہ ہمیں شب قدر میں عبادت اور خرچ کرنے کا ثواب مل جائے. آخری عشرے میں شب قدر کے امکانات
زیادہ. بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی پورے رمضان میں شب قدر گھومتی ہے, اور زیادہ جو راجح قول ہے وہ یہ کہ آخری عشرے میں شب قدر گھومتی ہے دس دن میں, اور اس میں بھی زیادہ راجح قول یہ ہے کہ یہ تاک راتوں میں 21, 23, 25, 27 اور 29 کو, ٹھیک ہے, مگر 10 کی 10 راتوں کو برابر سمجھ کر 10 کی 10 راتوں میں کوشش کریں. جی,
ہمیں شب قدر میں عبادت اور خرچ کرنے کا ثواب ملے گا. آخری عشرے میں شب قدر کے امکانات زیادہ ہیں, بس جو اعتکاف میں آ گیا اس کو شب قدر یقیناً مل جائے گی, کیونکہ معتکف کا سونا بھی عبادت شمار کیا جاتا ہے. آٹھویں بات, رمضان المبارک کے لیے کچھ خاص اذکار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 4 باتوں کو کثرت سے کرنا چاہیے. پہلی بات, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد, اور اگر اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکو تو بہت اچھا ہوگا. یا لا الہ الا اللہ کو چند مرتبہ پڑھنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لو. دوسری بات, استغفار کی کثرت.
عام دنوں میں آپ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں, رمضان میں 500 مرتبہ پڑھو. جی,
استغفار کی کثرت, چلتے پھرتے التجا کریں کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے. تیسری بات, اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے, اے اللہ جنت دے دیجئے. ایک ہے زبان سے دعا کرنا اور ایک ہے دل سے دعا کرنا. دعا دل سے کی جائے, نہ کہ غفلت کے ساتھ صرف زبان سے. چوتھی بات, جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے. میرے والد محترم رحمہ اللہ نے مجھے بچپن میں ان اذکار کا ایک آسان مجموعہ سکھایا تھا, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنہ, واعوذ بک من النار. کچھ بچنے کے کام. پورے رمضان کے مہینے میں کوئی گناہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے, لیکن گناہوں سے اجتناب کے ساتھ لایعنی سے بھی خوب بچے. ہر قسم کے جھگڑے اور گالی گلوچ وغیرہ سے بچا جائے. اگر کوئی ہمارے ساتھ لڑے تو اس کو جواب میں کہیں کہ انی صائم, کہ میں روزے دار ہوں, اور روزے دار ہر قسم کے ناجائز کام سے بچتا ہے. یا اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہیں کہ انی صائم. گناہ اور لایعنی سے بچنے کے لیے اختلاط اور لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کم کر دے. بری صحبت سے بچے, اور اچھے ماحول میں رہو اور برے ماحول سے بچو. ماہ مبارک میں دعا کا خاص اہتمام، اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، اہل و عیال کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ سب کو متقی بنا لیجئے۔ اس وقت امت بڑی ضب و حالی سے گزر رہی ہے، جہاں کئی مسلمان ہیں وہاں کی حالت پر نظر ڈال لیجئے۔ پوری امت کے لیے رونے والے بنو، مسلم ہو یا غیر مسلم، یہ سب انسان ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ واحب الخلق الى اللہ من احسن الى عیالہ، اگر کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے اور ہم اس کی شفا کے لیے دعا کریں تو جب وہ باپ ہماری اس دعا پر مطلع ہوگا تو اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح جب ہم پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سے بہت راضی ہوتے ہیں۔ امت کن حالات سے گزر رہی ہے، بس امت کے لیے بہت دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی سے دعا کرو کہ اے اللہ حق اور باطل کے درمیان تمیز نصیب فرما، پھر حق کو اختیار کرنے کی اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رات کا آخری حصہ جوف اللیل الآخر، یہ رات کا دل ہے، اور سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ بس جب ایک مسلمان بندہ دل لگا کر سورہ یاسین کی تلاوت رات کے آخری حصے میں کرے گا اور یہ تین دل جمع ہو جائیں گے تو اس تلاوت کا کیا عالم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کو پڑھنے کے ساتھ اپنی مادری زبان میں بھی دعا مانگے، یہ مسنون جامع دعا بھی پڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہم انی اسألوک من الخیر کلی عاجلہ وآجلہ۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی، اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ جتنی دعائیں منقول ہیں ان میں سب سے زیادہ جامع دعا یہ ہے۔ تو یہ دعا ہماری جو نورانی دعائیں ہیں اسماء حسنہ کے ساتھ، لیومینس پریز ود دا بیوٹیفل نیمز آف اللہ، اسماء حسنہ کے ساتھ جو 99 دعائیں ہیں، تو نہیں اس میں نہیں، المعوذات میں، معوذات میں جو جمعرات کی آخری منزل ہے، تو آخری منزل میں بالکل اخیر میں یہ دعا ہے جی۔
اللہم انی اسألک من الخیر کلی عاجلہ وآجلہ ما علمت منه وما لم اعلم، واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم. اللهم اني اسالك من خير ما سالك عبدك ونبيك، واعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك. اللهم اني اسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل، واسالك ان تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا۔
یہ کچھ جامع دعائیں ہیں، ایک تو یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی جامع دعا ہے۔ تو یہ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو وہ دعا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت جس دعا کو مانگتے تھے وہ یہ تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو ایسی دعائیں یاد کر لینی چاہیے، وقت کم ہوتا ہے تو یہ مانگ لیں۔ اسی طرح جو ہے ہر دعا کے اخیر میں یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالی شانہ جو باتیں کہی گئیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری باتیں ریکارڈ ہو گئی ہیں اور تزکیہ کی ویب سائٹ پر بھی ملے گی، ان کو حاصل کریں، اور حاصل کر کے اس کو رمضان سے پہلے 2-3 مرتبہ سنیں ان باتوں کو، تو انشاءاللہ، اور نوٹ بھی کریں گے کیا کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ شانہ یہاں سے لے کر رمضان تک بھی بہت عافیت سے، گناہوں سے بچ کر نیک اعمال کروا کے گزارے، اور رمضان المبارک کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنائے، اور اس کے بعد جتنے رمضان آئیں گے ان سارے رمضانوں کو ہماری زندگی کے بہترین رمضانوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شانہ زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتوں کا اہتمام ہو، زندگی میں سنت آئے، جو گناہ نظر آ رہے ہیں ان کو نوٹ کرو، اور نوٹ کر کے رمضان میں اس سے توبہ کرو، اللہ سے بہت دعائیں مانگو کہ اللہ ان گناہوں سے نجات عطا فرما۔ مرحومین کے لیے، بیماروں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے، پوری مسلم امت کے لیے، دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں سب کے لیے دعائیں کرو۔ اللہ تعالی شانہ ہم سب کو قبول فرمائے، ہمارے متعلقین کو قبول فرمائے، ہمارے اہل و عیال کو، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، محبین کو، محسنین کو، جو زندہ ہیں انہیں، جو انتقال کر چکے ہیں انہیں سب کو مقبول بنائے اللہ تعالی شانہ. عمرہ کے لیے جو پہنچے ہیں پہنچیں گے، حج کے لیے جو پہنچیں گے سب کو اللہ تعالی قبولیت سے سرفراز فرمائے، وہاں کے انوار و برکات سے مالا مال فرمائے، اور وہاں کی حاضری ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے، اور وہیں کی موت بھی ہم سب کو قبولیت کے ساتھ عطا فرمائے. رمضان مبارک کو اللہ ہم سب کے لیے مبارک بنائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم بعيد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ورشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب. باربیڈوس میں ہمارے ایک دوست ہیں مولانا اشرف بھولا صاحب، نوجوان صالح نیک عالم ہیں ماشاء اللہ. ابھی کچھ ہی ہفتوں پہلے یہاں بھی آئے تھے، ہم ابھی گئے تھے، ساتھ ساتھ رہے، بہت نیک عالم ہیں، بزرگوں کی طرف سے اجازت یافتہ ہیں، استعداد بھی بہت اچھی ہے، بزرگوں کے منظور نظر رہے ہیں. تو ان کو جو ہے اچانک ہی وہ کل بے ہوش ہو گئے اور ابھی ہاسپٹل میں ہیں، اور سٹروک اور ہارٹ اٹیک کی کچھ بات چل رہی ہے. تو آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی شانہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، عمر میں برکت دے، صحت میں برکت دے، اور ان کے علوم اور ان کے فیوض سے لوگوں کو بہت زیادہ متمتع فرمائے.